سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 جنوری 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل آیات 100-104 تک کا مطالعہ کرایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی قولهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني رشدي وعزني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين۔ آج جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100-104 تک 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 101 سے سورہ مبارکہ کا آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے، تو لاسٹ بٹ ون جو رکوع تھا وہ ہم نے پچھلی بار پڑھا ہے، لیکن ایک آیت اس کی رہ گئی، اور پھر جو آخری رکوع ہے وہ بعض اعتبارات سے بڑے اہم مضامین آئے ہیں۔ میں نے پورے رکوع کی تلاوت نہیں کی ہے، چند آیات پڑھی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آج ہمارے اس ارادے کو مکمل فرمائے اور آیت نمبر 104 تک لیے ہم اس کا مطالعہ کر سکیں۔ پچھلے رکوع میں جو مباحث آئے تھے ان میں سے ایک بحث کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں ذرا اور وضاحت طلب تھا جو آنا چاہیے۔ جو لوگ مستقل شریک ہیں اور ابتدا سے شریک رہتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پچھلے رکوع میں سب سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ رسولوں کا انکار قومیں جو کرتی رہی ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک عذر ایک بہانہ سر فہرست ہوتا تھا۔ ہم نہیں مان سکتے کہ ایک بشر جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے، امپوسیبل۔ یہ ہمارا جیسا انسان ہے، یہی پلا بڑھا، اس کی پیدائش ہوئی، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب، اور یہ کہ ان کا بچپن بھی ہمارے سامنے گزرا، لڑکپن بھی ہمارے سامنے گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، تو ہم جیسا انسان اسے تمام بشری تقاضے لاحق ہیں، یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے فرشتے کو نازل کرے، معلوم ہو کہ اس کا ایک نمائندہ آسمان سے اترا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو اسے ہم چھو کر دیکھ سکیں، یہ ساری باتیں جو پیچھے آ چکی۔ تو بشریت جو ہے ہمیشہ ایک رکاوٹ بنی رہی رسالت کے اقرار میں. یہ الگ بات ہے کہ اصل میں یہ رکاوٹ نہیں تھی, یہ ایک بہانہ تھا جو سمجھتے تھے کہ بڑا مؤثر بہانہ ہے. عذر لنگ اسے ہم کہیں گے. جب ایک شخص طے کر لے کہ میں نے کسی بات کو نہیں ماننا, اب اس کے لیے وہ بہانے تراشتا ہے, دلائل وہ اکٹھے کرتا ہے. تو ان دلائل میں سے ایک جو سب سے مؤثر وہ سمجھتے تھے کہ ہے, جس کے اندر بڑا وزن ہے, وہ یہ ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ کو بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا. اس کے جواب میں جو بات فرمائی کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اے نبی, آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پر فرشتے ہوتے اور وہ یہاں پر رہتے بستے, رہائش پذیر ہوتے, وہ یہاں کے مکین ہوتے اس زمین کے, تو ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی فرشتوں کے لیے حجت فرشتہ ہو سکتا ہے, انسانوں کے لیے حجت ایک انسان ہی ہو سکتا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں رسول کیوں بھیجے جاتے رہے. قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے, سورہ نساء کی ایک آیت تھی, رسلا مبشرین و منذرین. یہ رسول جو ہم بھیجتے رہے ہیں مبشر بھی ہیں, منذر بھی ہیں, خبردار کرنے والے ہیں, وارن کرنے والے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کو بشارت دینے والے ہیں, خوشخبری دینے والے ہیں ان جنتوں کی. لیکن یہ سلسلہ ہم نے, یہ جو رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ قائم کیوں کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. بہت اہم الفاظ ہیں رسالت کی حقیقت کو جاننے کے اعتبار سے. تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے رسولوں کے آنے کے بعد. کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگ اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے, صراط مستقیم جو ہے اس کے سنگھائے ویل کون سے ہیں, مائل سٹونز کون سے ہیں, نشانات راہ کون سے ہیں. اگرچہ انسان کی فطرت میں وہ جو اللہ نے ایک ڈیوائن اسپارک رکھا ہے وہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے, وہ جو روح ہے اس کی, اس میں خیر و شر کی تمیز بھی ہے, اس میں اللہ سے محبت کا دائرہ بھی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ذرا مخفی. جن لوگوں تک رسول نہیں پہنچے ان سے محاسبہ انہی بنیادوں پر ہوگا. آخر انسان تو تھے نا, تمہارے اندر معرفت الہی کی ایک چنگاری تھی, موجود تھی, اور توحید کے لیے ایک مضبوط بنیاد موجود تھی تمہاری فطرت کے اندر. تم نے ان فطرت کے اشاروں کو کس طرح کچھ درخور اتنا سمجھا اور کیسے نظر انداز کیا, اب اس کا معاملہ ہوگا. لیکن آخری درجے میں حجت اور دلیل تب بنتی ہے جب رسول آ کر ظاہراً بھی اللہ کا پیغام پہنچا دے کہ یہ اس اللہ کا پیغام ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح راستہ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. ہر چیز کو فکری اعتبار سے بھی رہنمائی مکمل دے دے اور عملی اعتبار سے بھی نمونہ بن کر دکھا دے. اب قیامت کے دن اللہ کے محاسبے کے اگینسٹ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا پروردگار تو کیا چاہتا تھا اور تیری رضا کس میں. اس دروازے کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے, جس کے لیے پھر اصطلاح ہے قطع عذر, جو عذر انسان تراشتا ہے دنیا میں بھی تراشتا ہے, وہاں جا کر بھی کوشش کرے گا بہانے بنانے کی. سورہ مجادلہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ منافقین جیسے اے نبی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے بھی کوشش کریں گے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر بچ نکلیں, عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں جو غلط کا بہانے تراشتے تھے عذرات کے ننگ, تو اب ان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے, کسی دلیل میں کوئی وزن نہ رہ جائے. قطع عذر, اتمام حجت, رسول اپنی بات پہنچا دیں, ہر اعتبار سے سمجھا دیں, اس کے ہر پہلو کو واضح کر دیں, اللہ کے کلام کو کھول کر بیان کریں, اس میں جو بات وضاحت طلب ہے اس کی وضاحت فرما دیں, اپنے قول سے بھی حجت قائم کر دیں, اپنے عمل سے بھی نمونہ پیش کر کے بتا دیں کہ یہ قابل عمل بھی ہے. اگر فرشتہ جو ہے وہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو وہ عملی نمونہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے یہ تو فرشتہ, اس کے ساتھ کچھ انسانی جو بھی تقاضے ہیں, بشری تقاضے اور کمزوریاں, وہ تو اس سے لاحق ہی نہیں ہے. لہذا اگر اس نے نیک بن کر دکھا دیا تو اس نے کیا کمال کیا. پھر وہ حجت مکمل نہیں ہوتی, جبکہ رسالت کا اصل مقصد حجت مکمل کر کے عذر کو قطع کرنا ہے, قطع عذر. تو یہ الفاظ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو یاد رکھ لیجیے سورہ نساء کے, کہ رسلا مبشرین و منذرین باللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم رسولوں کو بھیجتے رہے مبشر اور منذر بنا کر, اور یہ جو رسالت کا انسٹیٹیوشن ہم نے قائم کیا جس میں ایک فرشتہ بھی انوالو ہے, پھر رسول بشر بھی ہے, پھر ہم اس کے اوپر کتاب نازل کرتے ہیں, وہی اتارتے ہیں, یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس اپنے حق میں کوئی عذر, کوئی دلیل, کوئی حجت باقی نہ رہے قیامت, اور وہ حجت تبھی ختم ہوگی کہ جب رسولوں کے لیے ایک بشر ہی رسول بن کر آئے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی قوم کی زبان بولتا ہوا آیا تاکہ ان پر ہر بات واضح کر دے, کوئی مغایرت کا پردہ حائل نہ رہے. یہ تو ایک اجنبی تھا وہ آیا, اس کا ایڈیم کچھ اور تھا, محاورے کچھ اور تھے, ہم تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں سکے. اگرچہ زبان تو ہماری بول رہا تھا لیکن ایکسنٹ ہمارا نہیں تھا, ہم کیا کریں. وہ بات جو ابلاغ کہا قضا نہیں ہوا, اس کی بات جو ہے سر کے اوپر سے گزر گئی, وہ تو انہی میں سے رسول, انہی کی زبان بولتا ہوا, بلسان قومی. اور دوسری بات یہ کہ بشر, وہ بشر جو اونچی قوم میں سے تھا, جو ان کے سامنے انہی کے بزرگ مانتے ہیں, یہ ابھی پیدا ہوا تھا, فلاں تاریخ کو پیدا ہوا, فلاں گھرانے میں, فلاں اس کا باپ ہے, فلاں اس کی ماں ہے, اس کا عہد طفولیت بھی ہمارے سامنے ہے, اس کا لڑکپن بھی, نوجوانی بھی, سب گزرا ہے, اور یہ بالکل بشر ہے, 100% بشر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اچانک پردہ غیب سے کہیں آ جائے اور کہے کہ میں ہوں تو بشر لیکن اللہ کا نمائندہ ہوں, تو پھر لوگوں کو شبہ ہو کہ کہیں فرشتہ تو نہیں بھیس بدل کر آ گیا, کوئی غیر انسانی موفق الفطرت ہستی تو نہیں ہے جو اس بھیس میں آ گئی. اس دلیل کو بھی پتا کر دیا کہ نہیں بشر ہے اور تم سب گواہی دیتے ہو, اس کی بشریت میں انہیں کوئی شک نہیں تھا, یہ جان لیجیے. یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ جو کلام تم لا رہے ہو, کیونکہ ماننا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تم پر کوئی آشیب کسٹھایا ہو گیا ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ تم کوئی بدرو ہو جو اس شکل میں آ گئی ہے, معاذ اللہ, یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل, ہر رسول نے اس بات کو پیش کیا دلیل کے طور پر, میں نے ساری عمر تمہارے بیچ میں گزاری ہے, تمہارے درمیان گزاری ہے, تو میں بشر ہوں, تم ہی جیسا انسان ہوں. ہاں اب اللہ نے مجھے چن لیا ایک خاص مشن کے لیے, اپنا پیغام, اپنا کلام, اپنا میسج وہ پہنچانا چاہتا ہے تم تک, تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ راہ ہدایت کیا تھی ہمیں پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ہم سے کس بنیاد پر محاسبہ کر رہا ہے. یہ ساری بات میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور نہ صرف زبان سے بتا رہا ہوں بلکہ عمل اور اس کا ایک نمونہ بن کر تمہیں دکھا رہا ہوں, اسوہ کاملہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ ماں کو کل بشر کوئی شے تھی تو اس کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں. عین بشر, اور وہ پھر بات کرتا ہے تب اتمام حجت اور قطع عذر, جو اصل مقصد رسالت کا وہ پورا ہو. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے رسالت کے حوالے سے. چنانچہ اسی میں ایک بات اور سمجھ لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ رسول صرف داد کا ایک ہرکارہ نہیں ہے, کیونکہ میں آگے ذرا تفصیل میں بیان کروں گا کہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے. رسالت کا جو ادارہ ہے اس کا استخفاف, اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش, مقام رسالت کو کم کرنے کی کوشش. بھائی رسول کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس نے, جیسے ڈاکیہ ہے وہ ایک پیغام لے کر آتا ہے کسی کا اور وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا, لیکن اب ڈاکیہ اپنی جگہ تو کوئی مقدس ہستی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے پیغام اچھا تھا ہم نے وصول کر لیا اللہ فیصلہ. اب یہ کہ اس ڈاکیہ کی ہر ادا ہمارے لیے قابل عمل ہو, قابل اتباع ہو, ہر ہر معاملے میں ہم اس کی بات بھی مانیں, یہ ہے شیطان کا ایک راستہ جو اس دور میں جو پٹی پڑھائی ہے, اور یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو پھیلا ہوا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے. رسول کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ڈاگ کا ہرکارہ نہیں ہے, بلکہ اس اتمام میں حجت کے لیے جو اللہ نے نظام دیا ہے اس میں جہاں کتاب ہے وحی الہی ہے اسی کے ہم پلرا رسول کی شخصیت بھی ہے, وہ مل کر ایک بینہ کی تکمیل کرتی ہے. وہ محض میسج پہنچانے والا نہیں ہے, وہ مطاع ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور جو اللہ تعالیٰ ایک روشن دلیل بھیجتا ہے کتابوں کی شکل میں, اسی روشن دلیل کا ایک پارٹ ہے نبی کی شخصیت, اس کا کردار, اس کی امانت, اس کی صداقت جس کا لوہا باندھتی ہے قوم. اور رسول اپنی اس شخصیت کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میری ساری عمر تمہارے درمیان گزری ہے, کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ میرے دامن کردار پر کوئی دھبا کوئی نشان ہے جو تم دکھا سکو؟ چنانچہ سورہ بینہ میں جو بات آئی ہے اس کو سمجھیے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه, یہ مشرق اور یہ اہل کتاب باز آنے والے نہیں تھے. جس قسم کی یہ اپنی دھونس جما رہے تھے اور الٹی سیدھی منطقیں بگاڑ رہے تھے, دلائل دے رہے تھے, اہل کتاب بھی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے ہماری بات چلے گی, جو دلیل ہم دیں اس کے سامنے سب سر جھکا دیں. فرمایا کہ ان سب کا جو ہے یہ جو دیے تھوڑے تھوڑے جل رہے تھے ان سب کو بجھانے کے لیے جو اللہ نے چیز بھیجی ہے, اور جو غلط مدعی بنے بیٹھے تھے وہ کیا ہے؟ البینہ. یہاں تک کہ البینہ آ گئی جس نے ان سب کی جو وہ غلط بیانیاں تھی ان کا پردہ چاک کر, ان کے دلائل کے تاروں کو بکھیر دیے. البینہ انتہائی روشن دلیل. اچھا وہ البینہ کیا ہے اس کی تفصیل آگے اگلی آیت میں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اس البینہ کے دو حصے بیان کیے گئے, ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر دو یتلو صحفا مطہرہ, وہ تلاوت کرتے ہیں انتہائی پاکیزہ صحیفوں کی جو وہی ان پر اتر رہی ہے. یہ دو چیزیں مل کر البینہ کی تکمیل کرتی ہیں, رسول کی شخصیت اور اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام. چنانچہ یہی بات آئی ہے سورہ طلاق میں 28 پارے کے آخری حصے میں. قد انزل اللہ علیکم الیکم ذکرا, اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری طرف نازل فرما دیا ہے ذکر, یاد دہانی, نصیحت. اب وہاں ذکر کی جو تفصیل آ رہی ہے وہ آگے, رسول یتلو علیکم آیات اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو تلاوت فرماتے ہیں اللہ کی آیات. یہ دونوں مل کر ذکر کی تکمیل کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ذکر نصیحت یاد دہانی اتری ہے اس کے یہ دو کمپوننٹ ہیں, یہ دو پارٹ ہیں, ایک رسول اور اس کے ساتھ اللہ کی آیات, وہ وحی جو اترتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ قیامت تک کے لیے اسوہ کاملہ اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, اور جو کوشش کرتا ہے وہ اصل میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. یہ بو لہبی ہے, اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنہ انکار حدیث, استخفاف حدیث, اس کے مرتبے کو گھٹانا. اول تو رسول کی حیثیت ایک ہرکارے کی تھی, ایک ڈاکیا, اب آگے قرآن مجید عربی زبان میں ہے, عربی ایک زندہ زبان ہے, ہم عربی پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے اپنی عقل کے مطابق, ہمیں کسی رسول کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو اس کا اینڈ ہے, اس سے کم تب جو شیڈز ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ رسول اپنے وقت کے لیے تو تھے مرکز ملت, ہاں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع تھے, آج ان کی وہ حیثیت نہیں. اب ہر دور میں مرکز ملت کوئی اور ہوگا, بس اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, ہم اس سے خود مفہوم اخذ کریں گے, مفہوم القرآن. غلام احمد پرویز صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا جو عنوان ہے وہ مفہوم القرآن, یہ اس فکر کے ایک نمائندہ ہے, لیکن یہ فکر پھیلا ہوا ہے, اس کی مختلف شیڈز. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اقبال نے اس کو پہچانا ہے, فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس. دیکھیے وہی دور تھا جسے آپ کہیں گے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور, سائنسی ترقی کی وجہ سے نگاہیں کھیرا ہو رہی تھیں, انگریز اور انگریزی تہذیب کی ایک مرعوبیت تھی جو مسلمانوں پر طاری تھی. سر سید احمد خان نے جہاں مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا ہے, اس قوم کے لیے, مسلمانی قوم کے لیے بڑا درد تھا ان کے دل میں, لیکن دوسری طرف جو انگریز سے مرعوبیت تھی اور اس سائنٹیفک ریشنلزم, اس کا اظہار ہوا کہ قرآن مجید میں جو بھی معجزات کا ذکر ہے ان سب کی انہوں نے سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو روح اور قرآن ہے اس کو بری طرح پامال کیا. ان کا خیال تھا کہ اس دور میں سائنس چونکہ بہت ایک آسمانی وحی کی طرح ہے تو اس کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں وہ تو اٹل ہیں, لہذا ان اصولوں کی روشنی میں قرآن میں جو معجزات بیان ہوئے ان کو انٹرپریٹ کیا جائے ایک نئے انداز سے. اس جو اسکوئر پیگ ہے اس کے اندر وہ جو ہے اس کو راؤنڈ ہول کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جائے, یہ ان کی کوشش تھی, تاکہ مسلمان جو ہے وہ سائنس سے مروب ہو رہے ہیں, وہ دین سے برگشتہ نہ ہو. لیکن اب آپ جا کر پڑھیں ان تشریحات کو, ان توجیحات کو جو انہوں نے کی ہیں, انتہائی مزہ کا خیر, ہنسی آتی ہے پڑھنے. اور واقعتا عربی زبان جسے آتی ہو وہاں اسے بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انتہائی غلط انٹرپریٹیشن ہے, اس کی کوئی گنجائش ان الفاظ میں نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. میں صرف بتا رہا تھا کہ وہ دور ایسا تھا, اس دور میں اقبال کو اللہ نے وہ فہم و فراست عطا کی ہے, ایک شخص جو اس فکر مغرب سے اور اس تہذیب سے مروب نہیں ہوا اور دین کی اصل حقیقت تک اس کی نگاہ گئی ہے, اور اسی دور میں یہ فتنہ شروع ہوا انکار حدیث کا. حدیث میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے قادیانیت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا دیے گئے اور کہیں آسمانوں میں ہیں. وہ آسمانوں کا تصور جو ہے وہ تو سائنس نے آ کے اسے تو تحلیل کر دیا. کون سے آسمان میں, کہاں آسمان میں؟ یہ اصل میں حدیثوں کو لوگوں نے سمجھا نہیں, مطلب یہ تھا, ورنہ حضرت عیسیٰ کی تو موت واقع ہو گئی تھی, ان کی قبر بھی اس نے کشمیر میں دریافت بھی کر لی رہنے والے فلسطین کی, اور قبر برآمد کی اس نے کشمیر میں. لیکن کیوں لوگ پڑھے لکھے لوگ کیوں متوجہ ہوئے اس کی طرف؟ وہی سائنسی مروبیت کہ بھائی اس دور میں ہم کیسے مان لیں کہ ایک زندہ انسان کو اٹھایا گیا اور وہ فرشتے اس کو آسمانوں میں لے گئے اور وہ آسمانوں میں زندہ ہے اور ایک موقع پر وہ دوبارہ نازل ہوگا؟ تو بڑی حماقت ہے یہ بات ماننا اس دور میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ جو انٹرپریٹیشن کرتا ہے یہ بڑی اچھی ہے, یہ اسے مان لیا جائے. چنانچہ اس نے کہا کہ احادیث میں جس مسیح کا ذکر ہے اصل میں وہ مسیح کی شخصیت نہیں ہے، مسیح کی صفات رکھنے والی ایک شخصیت آخری زمانے میں آئے گی. یہ بات لوگوں کو بڑی اپیل کر گئی، چنانچہ وہ اس کی طرف توجہ ہو گئی. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ لبیک کہی اس کی بات پر، اس لیے کہ جو سائنس پڑھا ہوا تھا اسے یہ باتیں اپیل کرتی کہ ایسی دین کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو تو وہ تو قابل قبول ہے. اب آپ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور کیا کردار تھا اس کا اور کیا اس کی تعلیمات ہیں. جتنی آپ تفصیل سے مطالعہ کریں گے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے سمجھدار لوگ اس کے پیچھے کیسے لگ گئے. وجہ یہ، اور آہستہ آہستہ جب اس نے ایک دفعہ پٹڑی سے اتار دیا کہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ان حدیث کا مفہوم اور قرآن کا مفہوم میں سمجھا ہوں، اصل انٹرپریٹیشن یہ ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اس نے جو بھی دعویٰ کیا لوگ مانتے چلے گئے. پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا ٹھیک. پھر اس نے یہ کہا کہ مسیح موعود ہوں، وہ بھی مان دیا گیا. پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، وہ بھی مان دیا گیا. سارے مطالبات جو ہیں اس کے ایک بعد ایک مان دیے گئے. تو یہ وہ دور تھا، اس کے اثرات تھے. اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس نے حقیقت کو سمجھایا. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ بمصطفیٰ برسا تیشرا کے دی ہماؤز، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو کل کا کل مصطفیٰ ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس قرآن کو کیوں اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ یہ کس پر اترا تھا؟ کس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو انکار کرتے کرتے تم کیسے قرآن کو مان سکتے ہو؟ اس کی اہمیت کو گھٹا کے تم اس شخص کی عظمت کو اور اہمیت کو نہیں گھٹا رہے، قرآن ہی کا انکار کر رہے ہو اسے. تو بمصطفیٰ برسا تیشرا، دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ وہ لائیں، چنانچہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے تھامو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دیں اسے باز آ جاؤ. معیار حق خود رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں یہ آیات موجود ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے. دین کی جو بات وہ بتا رہے ہیں وہ اصل میں وحی ہے. وحی جو ہے ایک یہ ہے جو قرآن کی شکل میں وحی جلی کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی بھی ہوتی تھی، فرشتے بھی آتے تھے اور بھی ہدایات ملتی تھی، ہدایات پیغامات آتے تھے، انسٹرکشن ملتی تھی. جو کچھ نبی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ کی وحی، اور اتباع رسول کا جو مقام ابھی کیا اسی دور کے لیے تھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی نے کہہ دیجیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہہ سکتے تھے اپنے طور پر، ہاں اللہ کا حکم تھا تو آپ نے کہا اور یہ آیت سنائی. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی چاہتے ہو نا، اس سے محبت کرنا چاہتے ہو، راستہ کون سا ہے؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اور اگر میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کتنا اونچا مقام ہے، راستہ یہ. تو اس سے جو بھی ہٹ کر راستہ ہے وہ بولہ بھی ہے، وہ چاہے بظاہر بڑی عقلی دلائل کے خوشنما لبادے اڑا کر اس کو پیش کیا گیا ہو، وہ سب کے سب بو لہبی ہے. ابو لہب کا جو ہے وہ فکر ہے جو آگے پھیلایا جا رہا ہے دین. چنانچہ ایک مقام پر اقبال کہتے ہیں عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. یہ جو بو لہبی ہے یہ اصل میں عقلی دلائل عقلی پردوں میں آتی ہے، فلا فرمان رسول نہیں, ہماری عقل کے پیمانے پر تو پورا نہیں ہو سکتا. فلا آیت کی تشریح جو احادیث میں ملتی ہے نہیں, ہماری عقل تو کچھ اور کہتی ہے. آپ کی عقل جو ہے وہ رسول کی عقل سے برتر ہے. یہ حق تو اللہ نے رسول کو دیا تھا, لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ اس کو وضاحت کر کے بیان فرمائیں گے, تبیین فرمائیں گے, جو بھی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کی تفصیل, اس کی وضاحت. یہ رسول کا حق بھی ہے, رسول کی ذمہ داری بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو انہوں نے ان کا حق ادا کیا اس ذمہ داری کا. ان کی تشریحات قبول نہیں ہے رسول کی, اپنی عقل. یہ بولہبی جو ہے اس دور کی ہے, یہ اقلیت پرستی بھی ایک شرک ہے. ہم نے اس کو معبود بنا لیا, عقل حاکم ہے. حدیث کو تب مانیں گے جو ہماری عقل کے معیار پر پوری اترے گی. قرآن کی وہ تشریح درست مانیں گے جو ہماری عقل جس کو گواہی دے گی یہ صحیح ہے. اللہ نے تو ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا ہے. قرآن کو مانو اور اطاعت ہے رسول کی, اس کی تبیین کا, قرآن کی تبیین اور وضاحت, یہ رسول کی ذمہ داری ہے, ان کا حق ہے. اور رسول نے اپنے عمل سے جو کچھ پیش کیا وہ مجسم قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عملی تفسیر تو رسول کی اپنی سیرت ہے, اس کی زندگی ہے. یہ ہے اصل دین. اس سے ہٹو گے, اپنی عقل کو حاکم بناؤ گے تو یہ بولہبی. اقبال کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, بڑا خوبصورت شعر. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. حالانکہ اقبال وہ ہیں جو فلسفے کی اعلیٰ ترین لیول تک انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, جو بھی اس وقت کا اعلیٰ ترین مقام لیول تھا عقل کے اعتبار سے, عقلیت کے اعتبار سے. فلسفہ ہی تو ہے اصل, نیری عقل جس کے اندر زیر بحث آتی ہے وہ تو فلسفہ ہے, لیکن اس کی بھی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہے. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو یہ ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کا جو مقام ہے اور جو رسالت ہے, ادارہ اس کی جو اہمیت ہے, اس میں رسول کے مقام کو گھٹانا یہ اس دور کی سب سے بڑی گمراہی ہے, یہ بولہبی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا, یوں کہنا چاہیے کہ معقولات کا ماہر تھا علامہ اقبال, اس نے اس عقل کی اصل حقیقت کو پہچانا کہ یہ کیا شے ہے, اور رسول کے مقام کو گھٹانے کی کوشش اپنی دلائل کی بنیاد پر ہو رہی ہے. اصل میں وہ کیا ہے, وہ بولہبی, اس سے کم کوئی شے نہیں. تو میں نے یہ چاہا کہ اس مقام پر کیونکہ رسالت کا ذکر آیا تو اس پوائنٹ کو میں اور یہاں پر واضح کرتا چاہوں. اب ہم اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو آج اصل میں ہمارا سبق ہے. فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمۃ ربی, آیت نمبر 100 سورہ بنی اسرائیل کی. اے نبی آپ فرما دیجیے, اگر تم مالک ہوتے اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے, اگر تمہیں اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ دے دیتا جو اس کی رحمت کے خزانے ہیں, ان کا مالک و مختار تمہیں بنا دیتا, اذن لامسکتم خشیت الانفاق, تو تم ان کو روک لیتے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے. یعنی انسان کا معاملہ جو ہے وہ کان الانسان قطورا, اور انسان جو ہے وہ بڑا تنگ دل واقع ہوا, اس کے اندر جو اس کی سرشت میں جو کمزوری کے پہلو ہیں, وہ جو نفس ہے اس کا, اور یہ جو جسمانی وجود ہے اس کے جو اپنے تقاضے ہیں, اس کی جو اپنی لمیٹیشنز ہیں, جو اس کی کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اگر کوئی خیر اس کو مل جائے تو اس پر وہ خزانے کا سام بن جاتا ہے. دوسروں کو اس میں سے کچھ دینے پر طبیعت مانتی نہیں, اس کو میں سارا میں سمیٹ لوں. اب یہ ایک اصول بھی ہے, خاص طور پر اس صورت میں جو پہلے مضامین بیان ہوئے, کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت یہ قرآن مجید, یہ اس کی رحمت کے خزانوں میں سب سے بڑا انعام ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو دیا ہے. اور اس کے حوالے سے بھی انہیں اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کیوں دی اور اس کو کیوں دی. بنی اسرائیل کو یہ اعتراض تھا کہ یہ ہمارے پاس سے نعمت سلب ہو کر بنو اسرائیل میں کیوں چلی گئی. لہذا اس بنیاد پر انہوں نے قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا اختیار تمہیں دے دیتا تو تم تو اس پہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گیا, نہ خود اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو اٹھا لیتے. اور یہ انسان کی تبھی کمزوریوں میں سے ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے, بہت تھوڑ دلا ہے, کم ہمتا ہے, اس کا ظرف بھی بہت کم ہے. ہاں ان سب کمزوریوں پر قابو کون پاتا ہے؟ یہ سورہ معارف میں بات آئی ہے, اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ نماز پڑھنے والے کے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. آگے ان کی اور اوصاف بھی آئے ہیں, یعنی جو ایمان لے آئے جن پر حقیقت منکشف ہو جائے, وہ جان لے کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے, اس دنیا میں ہمارا کیا رول ہے, یہاں ہم امتحانی وقفہ جو ہے اس کو گزارنے کے لیے آئے ہیں. اصل زندگی یہ نہیں ہے, موت کے بعد ہے. اصل ہدایت یہ ہے جو اللہ نے دی ہے. جو ان حقیقتوں کو مان لے وہ پھر اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا کر اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں. ادر وائز انسان کے اندر بہت کمزوریاں ہیں, بہت اس کے اندر خامیاں ہیں, لمیٹیشنز. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اب یہ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار بڑی جامعیت کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ پوری تاریخ کا احاطہ کر لیا گیا ہوں. اور آخر میں اب پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں کھلی کھلی عطا کی تھی. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ, تو پوچھو ان بنی اسرائیل سے, یعنی یہ بھی گواہی دیں گے یہ یہودی جو ہیں, کیونکہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے ہجرت مدینہ سے متصرن قبل, اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کا پہلے سے رابطہ تھا یہودیوں کے ساتھ, مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ. انہی کے پٹی پڑھانے پر یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ روح کسے کہتے ہیں اور ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون تھے. تو ذرا ان بنی اسرائیل سے جا کر پوچھو جو قرآن بتا رہا ہے یہ حق ہے کہ نہیں, ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کی تھی. فصل بنی اسرائیل اجاہم, پوچھو ان بنی اسرائیل سے اہل کتاب سے یہودیوں سے جب آئے تھے موسیٰ ان کے پاس, فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, تو فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو کا اثر ہے, جو تم پیش کر رہے ہو یہ بھی جادو ہے اور تم پر بھی کوئی جادو کا اثر ہے, میں ان نشانیوں سے ان معجزات سے مروب ہونے والا نہیں. اب بہت سی تفسیری روایات میں وہ جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے. ایک تو نشانی جو سب سے نمایاں تھی وہ عصا, عصا موسیٰ, سب واقف ہیں اس سے. دوسری نشانی جو دی گئی وہ ید بیضا, کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو اور پھر جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید, یہ بھی ایک نشانی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے. اس کے علاوہ جو نشانیاں دکھائی گئیں آل فرعون کو, ان میں سے کچھ عذاب تھے جو ان پر مسلط کیے گئے. قحط سالی کا عذاب آیا, پھر جو ہے وہ طوفان, اسی طریقے سے ٹڈی دن, جوئیں پورے جسم میں اور کپڑوں میں ہر جگہ جو ہے وہ جوئیں پھیل رہی ہیں, اور مینڈکوں کا عذاب, ہر جگہ جو ہے مینڈک اچھل رہے ہیں, کھدک رہے ہیں برتنوں کے اندر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر. اسی طریقے سے خون کا عذاب, کہ جو بھی چیز پیتے ہیں اس کے اندر خون ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے سورہ آراف میں مضمون آیا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی عذاب ان پر مسلط ہوتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے اور موسیٰ کے رب نے ہم پر یہ جو ہے مشکل ڈالی ہے ہماری آزمائش کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے. تو آتے تھے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ جو تمہارا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے اس کے واسطے سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے, اور اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم لازماً ایمان لے آئیں. ہر موقع پر وہ یہ کرتے رہے. تو اس پہلو سے وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے, نشانی اللہ کی ہے, معجزہ اللہ کی طرف سے ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعا کرنے پر ہی وہ ٹلتا تھا. تو یہ عام آفات سماوی نہیں تھی, اس بات کو وہ جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود فرعون مان کر نہیں دیا اور آل فرعون نے بھی نہیں مانا. اس مضمون کو اگر دو رکو پیچھے کے مضمون سے جوڑیں گے تو بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں مکہ کے کہ ہمارے لیے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ جو ہے ایک بہترین باغ بن جائے, یہ جو مکے کی سنگلاخ وادی ہے اس کے اندر ندی بھی جاری ہو جائے, آپ کے لیے محل تعمیر ہو جائے سونے کا, آپ ہمارے سامنے آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھیں اور اتریں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو جس کو ہم چھو کر بھی دیکھیں, اس قسم کا کوئی حصہ بوجھتا آپ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. فرمایا گیا کہ نہیں, سابقہ قوموں نے بھی حصہ معجزات دیکھ کر کبھی بات نہیں مانی. اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے, یا الہدا ہے, آنکھیں کھولنے والی شے یہ ہے. ہدایت کا مکمل سامان موجود ہے. ہاں کوئی ہر دھرم بن کر اور ضد میں آ کر کہے کہ نہیں فلاں معجزہ دکھاؤ, تو اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ وہ معجزہ دیکھ کر مان لیں گے. انہوں نے یہی کہنا کہ ہماری جو ہے وہ سحر بندی کر دی گئی, آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اور یہ سب جو ہے وہ جادو کے کرتب ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. موسیٰ کی قوم 9 معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. سب معجزات دیکھ کر بھی فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر کوئی جادو ہے. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون تو خوب جانتا ہے, ماں انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض, یہ جو معجزے تمہارے سامنے آئے ہیں ان کو نازل کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے. یہ جادو نہیں ہے, تم خوب جانتے ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے یہ موقف اپنایا ہے, سمجھتے ہو تم خوب. بصائر, اور یہ بڑی آنکھیں کھولنے والے معجزے ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک ہو کر رہو گے, اتنے معجزات دیکھ کر بھی اگر تم ایمان نہیں لائے ہو تو ہلاکت اب تمہارا مقدر. میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی, تمہیں دعوت دی تھی, نہیں مانتے تو تم خود اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر رہے ہو اور وہ تمہارا مقدر بن گئی. فأراد أن يستفزهم من الأرض, تو اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے زمین سے. یعنی ایک سٹیج پر آ کر فرعون کو بھی احساس ہوا کہ یہ ہمارے لیے, یہ موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہمارے بھی مصیبت بن جائیں گے تو کسی طرح اس بلا کو ٹالا جائے. اور یہاں اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے, اسی طریقے سے قرآن میں اسی صورت میں یہ بات آئی ہے کہ اے نبی وَإِن كَادُوا أَن يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے, مکہ سے آپ کو بے دخل کر دیں, مسلمانوں کو یہاں سے دیش نکالا دے دیں. یہ وہی تعریف دہرا رہی ہے اپنے آپ. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. ہوا کیا, فرعون وہ بڑے لاؤ لشکر والا بڑی اس کی شان تھی. اور پھر یہ کہ وہ جو قوم تھی اس کی ایک سویلائزیشن ہے, وہ ایک تہذیب ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کے مقابلے میں یہ قریش کی کیا حیثیت ہے. لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قدم کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کی ہے, الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوا, فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا, تو ہم نے فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. اور وہ جو کمزور تھے لاچار تھے انہیں اللہ نے بچا لیا. تو اس میں میسج ہے قریش کے, تم بھی چاہتے ہو کہ ہمارے نبی کے قدم یہاں سے اکھاڑ دو, فرعون کے انجام سے سبق نہیں سیکھتے. اور حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے, قرآن مجید نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا حق کو واضح کر دیا, ہر اسلوب سے بات واضح کر دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی حجت قائم کر دی, عمل سے بھی دین کی گواہی مکمل کر دی. لیکن اب بھی تم نہیں مانو گے تو تمہارا حشد بھی وہی ہوگا. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اور پھر ہم نے اس کے بعد کہا بنی اسرائیل سے کہ اب تم زمین میں سکونت اختیار کرو. جو تمہارا دشمن تھا فرعون اور اس کی قوم, وہ تو سب تباہ ہوئے, اب یہ زمین ہے اور تم یہاں پر رہو بسو, تم یہاں کے مختار ہو, تمکن تمہیں اللہ نے عطا کر دیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جئنا بكم لفیفا, اور جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے سب کو. دیکھیے اس آیت میں ایک تو اس کا سیدھا سا مفہوم ہے, اور عام تمام مفسرین نے تقریباً اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب وہ آخری وعدہ آئے گا یعنی قیامت کا دن, اس وقت تو تم زمین میں رہو بسو, تم تمہارا تمکن ہے, اقتدار ہے, یہاں پر خوب پھیلو پھولو, لیکن جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں. یہ مفہوم بھی یقیناً ہے اس میں. لیکن بعض اس دور میں بعض جو ہیں اسکالرس, پرانی اسکالرس اہل علم, انہوں نے یہ نقطہ بھی نکالا, یہ اصل میں آخرت کے وعدے سے مراد یہ ہے, اس دنیا میں بھی ایک آخری وعدہ ان کے ساتھ ہونا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں دو وعدوں کا ذکر ہے, اور وہ دو وعدے وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان پر گزر چکے تھے, پورے ہو گئے, ان کی تاریخ کے دو بڑے طویل ادوار ہم پڑھ چکے ہیں, اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا, وقت بھی نہیں. ایک وعدہ ان کے ساتھ اور بھی ہے, اور وہ ہے قیامت سے قبل, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہونا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ رسول الا بنی اسرائیل, سورہ آل عمران میں الفاظ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو قوم اللہ کے رسول کا انکار کر دے, جھٹلا دے اتمام حجت ہونے کے بعد, اور پھر رسول کو ہلاک کرنے پر یا زمین سے نکالنے پر تل جائے, تو قرآن مجید میں چھ رسولوں کی اقوام کا بار بار ذکر ہے, ان سب کی ایک ہی سٹوری ہے کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچتا تھا اللہ تعالیٰ رسول کو بچا لیتے تھے, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ مٹھی بھر دو چار افراد ہوں ان کو بچا لیا جاتا رہا, اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا رسول کی نگاہوں کے سامنے. یعنی فرعون اور فرعون غرق ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے, قوم نوح غرق کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے, ان کا بیٹا بھی غرق ہوا اسی میں, کنعان نامی تین بیٹے جو ایمان والے تھے وہ بچا لیے گئے, جو ایمان نہیں لایا تھا وہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہی غرق ہوا, ہلاک ہوا حضرت نوح کے سامنے. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ خاص ہوا, حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا, اور یہ بنی اسرائیلی علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، لہذا اسے سولی لٹکایا جائے. اب یہ تاریخ کی تفصیلات ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. اس وقت رومن امپائر جو ہے وہ اس کی حکمرانی تھی اس علاقے میں، یہ حاکم نہیں تھے اپنے علاقے میں. چنانچہ ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی ہیں وہ رومن سے اس سزا کو، بنی اسرائیل خود ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے، اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتے تھے. تاہم ان کی جو بھی باڈی تھی علماء کی، اس کا یہ فیصلہ تھا تو ایگزیکیوٹ کیا اس قوم نے، کہ جیسے ہمارے ہاں انگریز حکمران تھا تو وہ ایگزیکیوشن اس کے ذریعے سے ہوتی. اگر مذہبی بنیاد پر کسی کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ انگریز کرتا تھا. یہی معاملہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا. ایگزیکیوشن کی ہے انہوں نے، لیکن فتویٰ تو انہوں نے دیا تھا، اور وہ تو بلکہ کہتے رہے کہ ہمیں تو اس شخص کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، ہمارے اعتبار سے تو یہ مجرم نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اصول بنایا ہے کہ ہم تمہاری اس بات کا لحاظ کریں گے، اس کو وزن دیں گے، لہٰذا ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ تو قرآن کہتا ہے کہ نہ انہوں نے سولی تھی نہ قتل کیا. وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو باڈیلی اٹھایا گیا. ہاں جو عربی نہیں جانتے انہیں آپ جیسے مرضی چکر دے دیں. تو بر رفع اللہ علیہ، جو بھی ہوا اس قوم پر جو سزا آخری آنی ہے وہ ابھی ڈیفرڈ. اس کی کیا حکمتیں ہوں گی؟ اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس آخری قوم کو بھی اللہ نے ایک سزا دینی ہے، اس آخری امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس نے بھی وہی روش اختیار کی جو یہود نے اختیار کی تھی، اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے بے وفائی اور غداری، تو اس کو بھی تو سزا ملنی ہے اللہ کی سنت اور ضابطے کے مطابق، اور وہ مل رہی ہے اس کو. اور اس میں کون رول ادا کر رہا ہے؟ یہ مغضوب علیہم قوم یہود، امریکہ کو مسلمانوں کے پیچھے لگانے والا کون ہے سب جانتے ہیں. ہمارا یہ نیوکلیئر پروگرام کس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے کون نہیں جانتا. امریکہ کس کے ہاتھوں میں کٹپتلی بنا ہوا ہے اب کوئی راز نہیں ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کی عنوان کچھ بھی دے دیں آپ. اور امریکہ کو ایز سچ مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے، اصل دشمنی یہود کو ہے اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہونا، اس وقت تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں. لیکن جو کچھ معلوم ہے کہ ریاست بنی اسرائیل قائم ہوگی، یہ جو ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ تھا 70 AD کے بعد سے یہود پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، یہ آپ کو معلوم ہے، منتشر ہو گئے، کہیں انہیں تمکن عطا نہیں ہوا، اور ہر جگہ ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے. 1850 سالوں تک ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اس زمین پر، اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود اب کچھ انہیں مہلت ملی اور پھر ریاست اسرائیل قائم ہوئی. اور اس کے بعد اب جو بھی ہے، اس وقت وہ شیطان کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، ابلیس کے ایجنٹ ہیں، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یورپ کی مشینوں کا سہارا بھی انہیں حاصل ہے، سب کچھ ہے، اور یہ سب کچھ اب عالم اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری وعدہ جب آئے گا ہم تمہیں سمیٹ کر پھر ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے، اور پوری دنیا سے یہ یہودی جو ہیں جمع ہوں گے ریاست اسرائیل میں، اور الٹیمیٹلی وہ سزا جو ڈیفرڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے ان پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، وہی ان کی طرف رسول بن کر آئے تھے، اور انہی کی نگاہوں کے سامنے پوری قوم جو ہے تباہ کی جائے گی، اور انہی کے ہاتھوں سے ہونا ہے یہودیوں کا آخری انجام. تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، اس میں خاص طور پر جو لفیفہ کا لفظ ہے، سمیٹ کر لادا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بہت منتشر ہیں پوری دنیا میں، اور پھر جو ان پر آخری وعدہ اللہ کا پورا ہونا ہے، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت، اس کا جو نفاذ ہونا ہے، اس کے لیے پھر انہیں ایک جگہ سمیٹ لایا جائے گا. تو یہ ہے سمیٹنے کا عمل جو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو سزا جب بنی اسرائیل کو ملی اور 1850 سال تک وہ مغضوب علیہم رہے، بلکہ ابھی بھی ہے ایک معنی میں، وقتی طور پر اللہ نے انہیں ہماری پیٹھ پر برسانے کے لیے کوڑے کی شکل دے دی ہے، وہ ابھی بھی مغضوب علیہم ہے، اور اس کا اظہار ہو جائے گا، بہت دور کی بات نہیں، حالات جا رہے ہیں بڑی تیزی سے. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، اس سب کا قلقمہ ہونا ہے، ایک ایک یہودی ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہی سزا اس وقت مسلمانوں پر، غربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. اور صرف میں اشارہ کر دوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ہم انڈیا کے ساتھ جو دوستی کی پیڑھیاں بڑھ رہی ہیں، یہ دوری کا فرق جو ہے مٹ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے دباؤ پر، اور اصل ہدف جو ہے ہمارا وہ نیوکلیئر پروگرام ہے. اس لیے کہ پاکستانی حکومت کے پاس سب سے مضبوط دلیل امریکہ کے سامنے یہی ہے کہ انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے، اور اس سے پہلے ہماری 50 سالہ تاریخ میں اتنی مرتبہ ہماری اس کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، اور ہمارا یہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ایسا ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. لہذا جب تک یہ مسئلہ کشمیر ہے اور جب تک انڈیا کے ساتھ ہم اس حال میں ہیں، ہم مجبور ہیں یہ ڈیٹرنٹ کے طور پر ایٹمی جو ہے اسلحہ ہمارا، یہ ہماری ایک لازمی ضرورت ہے. اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے وہ قطع حضور امریکہ بھی کر رہا ہے ہمارا کہ نارملائز کرو سارے معاملات، یہ ڈسپیوٹ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کیسے حل ہوگا، کس کی خواہشات کے مطابق ہوگا، یہ ابھی سب کچھ جو ہے، یہ وہ بلی ابھی تھیلے سے باہر نہیں آئی، بہت عرصے سے وہ بلی تھیلے کے اندر ہی ہے. اب پھر خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں واللہ اعلم، وہ مطالبہ صحیح ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں، کیا باتیں رکھی گئی ہیں، کیا لین دین ہو رہا ہے، کیا سودے بازی ہو رہی ہے، کیا ڈیل ہو رہی ہے، قوم کو بتایا جائے. لیکن اس سے قطع نظر، کیونکہ قوم اس وقت یہ بھی اللہ کی غضب کی زد میں ہے، ہمارے اندر دم نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں، ہمیں ماننا چاہیے تو ہماری حیثیت ہے، ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. لال قلعے پر جھنڈا لہرانے والی باتیں ہوائی باتیں، ہاں دم پیدا کرو، اللہ کی مدد اپنے ساتھ حاصل کرو، پھر دیکھو. لیکن چونکہ وہ نہیں ہے، لہذا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دباؤ پر ہے، اور امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ دلیل، وہ حجت، وہ عذر ہم سے کھینچ لے، سلب کر لے، کہ جس کی بنیاد پر ہم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس ایٹمی پروگرام کی حفاظت کریں گے، اور یہ ہماری بقا کے لیے لازم ہے انڈیا کے مقابلے میں. ساری کوشش یہ ہے اور دباؤ کا حاصل یہ ہے کہ ہماری اس دلیل کو پتہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ پھر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور اسرائیل کی نگاہوں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، یہ بھی کوئی راز نہیں ہے. باقی سارے جو ہیں وہ ثانوی چیزیں ہیں، معاملہ عراق کا بھی ثانوی تھا، ایران کا بھی ثانوی ہے، اصل ٹارگیٹ تو یہ ہے، جسے کہا گیا کہ ایکسس آف ایول پاکستان ہے، یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے، اور وہ ہمارے خلاف جمع کر رہے ہیں مواد. اب لیبیا کی طرف سے بھی آ گیا کہ پاکستانی سائنسدانوں نے مدد کی ہے، یہ ہمارے خلاف کیس ہی تیار ہو رہا ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ جو ڈیٹرنٹ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، شاید ہم اب مستحق نہیں رہے، ہم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اس کی شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کی اس نعمت کے ملنے پر، تو شاید یہ ہم سے سلب کرنے کا وقت جو ہے قریب آ رہا ہے. لیکن بات کیا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اسی ان کے اعمال میں اللہ کی تدبیر اپنی جگہ چل رہی ہے. اگر اللہ کو منظور ہے اس کی حفاظت، تو وہ کوئی رستہ نکالے گا. کیا جب کہ ابھی بھی مسلمانوں کو ہوش آ جائے، لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی عالمی طاقتیں ہیں، ان کی ساری کوششوں کا ہدف یہ ہے، ہمیں ایٹمی صلاحیت سے اور ہمارے جو بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں ان سے ہمیں محروم کرنا, اور یہ ایٹمی ڈانس ہمارے جو ہیں زہریلے یہ نکالنا, یہ سب کا ہدف ہے. اس کے اندر سب امریکہ کے ساتھ ہیں, جاپان بھی ساتھ ہے اور جرمنی بھی ساتھ ہے اور فرانس بھی ساتھ ہے, در پردہ وہ سب اس کے اندر متحد ہیں متفق ہیں, اور سب سے پیچھے ان کو پش کرنے والا وہ اسرائیل ہے, اور لمحہ بلمحہ اور لہجہ بلہجہ وہ اپنے اس ہدف کے قریب ہو رہے ہیں. اسی کی کوشش ہے پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو نارملائز کرنا. انڈیا کو بھی یقیناً انہوں نے پریشر اس لیے دیا ہوگا کہ اب کچھ عرصے کے لیے ذرا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو, ہم ان کے یہ اعتمادات نکال دیں تو پھر تمہارے ہی حوالے ہوگا کہ پھر اس بھیڑ کے ساتھ جیسے چاہو شروع کرو. چنانچہ وہ بھی پھر چل کر آ گئے واجپائی صاحب, پھر ملاقات کر لی انہوں نے, پھر منافقانہ انداز میں انہوں نے ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اسی لیے رہا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے. کاش کہ ہماری آنکھیں کھلیں, اور حل وہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں اس کے وفادار بن جائیں. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی مدد یقیناً شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.